السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ پروگرام ہے لائیو ود جاوید احمد غامدی. اس میں ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز کالر جناب جاوید صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ ہم اس کے پہلے حصے میں غامدی صاحب سے دین کے کسی کلیدی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں. جو مسئلہ کچھ عرصے سے زیر بحث ہے وہ یہ غامدی صاحب کے دین کی اصل حقیقت کیا ہے. آپ نے اپنے پچھلے دو ایپیسوڈ میں ہمیں بتایا کہ دین کی اصل حقیقت پرستش کا احساس ہے، وہ بندگی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے پیدا بھی انسانوں کو اس مقصد سے کیا ہے. وہ بندگی پیدا ہوتی ہے اور اس سے خدا کا جو تعلق ہوتا ہے اس سے پھر دین سارا کا سارا پھوٹتا ہے. ایک تصور اس زمانے میں مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا اور ان کے ہاں اس تصور میں کچھ فرق ہے. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں اطاعت ہے جو دین کی حقیقت ہے. دین کی اس اطاعت کے جذبے کو بتاتے ہوئے وہ پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اسی اطاعت کے جذبے سے اصل میں دین کا وہ صحیح تصور پیدا ہوتا ہے جس سے ہر انسان اپنی جگہ پر اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے اور اپنے خارج میں بھی اس کی کوشش کرتا ہے اور اس سے پھر وہ نفاذ اسلام کا پورا تصور اور اسی سے انقلاب اور رسول اللہ سے جو تبدیلی آئی تھی اس سے اس کو وہ جوڑ دیتے ہیں. آپ مجھ سے بہتر اس کی شرح فرما سکتے ہیں. میں چاہوں گا آپ اس پر کچھ کامنٹ کریں اور بتائیے کہ کیا اس کی دین میں کوئی بنیاد بنتی.
ہر تعلق کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک اس کے عوارض ہوتے ہیں. ہم ماں اور بیٹے کے تعلق کو جب سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو ممتا سے تعبیر کرتے ہیں. اسی طرح باپ اور بچے کا ایک تعلق ہے، میاں اور بیوی کا ایک تعلق ہے. ہر تعلق کی پہلے حقیقت سمجھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عظمت جب انسان پر واضح ہو جاتی ہے وہ یہ احساس پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر کہ میرا ایک خالق ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی شعور پیدا کر لیتا ہے، جو صفات کمال بھی ہو سکتی ہیں، صفات جمال بھی ہو سکتی ہیں، صفات جلال بھی ہو سکتی ہیں. ان سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے، حقیقی تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ خضوع کا تعلق ہے. یعنی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور ایک غیر معمولی ہستی ہے جو اس پورے کائنات کے خالق ہے اور میرے لیے بھی اس کے تعلق کی نوعیت یہی ہے. یہ احساس ہے جو اپنے اندر انسان محسوس کرتا ہے. اس احساس کا اولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی یہ اس کا اولین ظہور ہے، حقیقی ظہور اس کا یہی ہے کہ میں جب اس احساس سے سرشار ہو جاتا ہوں کہ وہ صاحب عظمت ہستی جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہی میری بھی خالق ہے، تو میرا دل جھک جاتا ہے. اور دل کا جھکاؤ اگر کسی حقیقی تعلق میں خارج میں بدلتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ رکوع ہے، وہ سجود ہے، وہ دعا ہے، وہ مناجات ہے. یہ خدا کے ساتھ میرا حقیقی تعلق ہے. چونکہ میں ایک عملی وجود بھی رکھتا ہوں تو اس وجہ سے جب یہ تعلق میرے اس عملی وجود سے متعلق ہوتا ہے تو اس کے اندر اطاعت شامل ہوتی ہے. یعنی اطاعت گویا اس کے عوارض میں سے ہے، اس کو لاحق ہوتی ہے. ایک شخص جب شادی کرتا ہے تو اس تعلق میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز میاں اور بیوی کے مابین محبت کا ظہور ہے. یہ ظہور جو داخل میں ہوتا ہے، یہ جب خارج میں آتا ہے تو یہ محبت کے اظہار کے اسالیب میں بدلتا ہے، خواہ وہ جسمانی ہو، خواہ وہ نفسیاتی ہو، خواہ وہ کسی اور پہلو سے ہو. اطاعت اس میں شامل ہوتی ہے جس وقت زندگی کے معاملات سے متعلق تعلق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ گھر بن گیا ہے، خاندان بن گیا ہے، مرد سربراہ کی حیثیت اختیار کرتا ہے تو پھر بات بھی مانی جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ بیوی نے اپنے میاں کو چائے بنا کے دی ہے تو اس سے اس تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس نے کہا کہ میرے لیے چائے کا کپ بنا کے لے آؤ، وہ لے آئی. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اطاعت کا فرما برداری کا تعلق ہے جس میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو یہ اس تعلق کی اہانت ہوگی. تعلق کی حقیقت اور ہے اور اس کے ظہور میں بہت سے عوارض شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق میں بھی اطاعت یہاں سے شامل ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی صاحب عظمت ہستی ہے، اس کا کمال، اس کا جلال، اس کا جلام جمال ہر چیز اپنی انتہا پر ہے. جب یہ ہم سمجھ لیتے ہیں تو اس کو سمجھ لینے کے بعد پہلا احساس جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے فکری طور پر، وہ تو پرستشی کا ہے. البتہ زندگی کے معاملات میں اگر یہ معلوم ہو کہ اس عظیم ہستی نے ایک حکم دیا ہے، اس نے کوئی تقاضا کیا ہے، وہ ہم سے کوئی چیز چاہتی ہے، اطاعت بھی کریں گے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح ماں اور باپ کا حقیقی تعلق تو محبت کا ایک تعلق ہے جس کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور اس کا ظہور بھی محبت کے جذبات کے اندر پیدا ہونے اور پھر خارج میں اس کی علامتوں کے ذریعے سے سامنے آنے میں ہوتا ہے. لیکن ہم ماں باپ کی بات مانتے ہیں، یعنی یہ اس کا لازمی جز ہے، لیکن یہ چیز اس میں شامل ہوتی ہے عملی زندگی سے متعلق ہو کر. اگر عملی زندگی کے تقاضے نہ ہو تو وہ تعلق اپنی اصل اور خالص صورت میں باقی رہتا ہے.
لیکن غامدی صاحب، جو میں نے آپ کو مولانا مودودی عظیم آدمی تھے اس دور کے، اس میں کوئی شبہ نہیں، ان کا بے پناہ اثر ہے اس زمانے کی تہذیب پر جو خاص طور پر مذہبی جو فکر نے وجود حاصل کیا اور ترویج ہوئی دنیا بھر میں اس کی، اور پھر وہ ایک سیاسی طرح پہ ہمیں نظر بھی آئے مینیفیسٹ ہوتے ہوئے. اس بات سے کہ جہاں وہ اطاعت کو اصل قرار دیتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے؟
اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ پھر خدا کے ساتھ ہمارا تعلق حاکم اور محکوم کا بنتا ہے، اور حاکم صرف حکم دیتا ہے جس کی آپ پیروی کرتے ہیں. یہ تعلق پھر اس محبت کا نہیں ہوتا، یہ اس معرفت کا نہیں ہوتا، یہ خدا کی صفات کے شعور کا نہیں ہوتا. یہ تعلق ہماری پھر نفسیات کے اندر سے نہیں اٹھتا، بلکہ یہ ایک دماغی مقدمے سے اٹھتا ہے. تو ایک تو داخل پر اس کا یہ اثر پڑتا ہے کہ دین کی حقیقت جو خدا کے ساتھ ایک والہانہ محبت کا تعلق ہے وہ وجود پذیری نہیں ہوتی، اور خارج میں اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ احکام کی ایک فہرست کو دین سمجھا جاتا ہے. دین اپنی حقیقت میں خدا کے ساتھ جینے کا نام ہے، خدا کی معرفت میں جینے کا نام ہے، خدا کو اپنا سمجھ کر جینے کا نام ہے. یہ چیز ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور عبادات اور اس طرح کی جتنی چیزیں یہ بھی ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں. یعنی اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اصل میں دنیا کے اندر اطاعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو جدوجہد کرتے ہیں، نماز روزہ یہ سب چیزیں اس کے خدام کی حیثیت سے سامنے آتی ہیں، نہ کہ خدا کے ساتھ تعلق کے اولین ظہور کی حیثیت سے سامنے آتی ہیں. قرآن مجید ان تمام چیزوں کو خدا کے ساتھ تعلق کے اولین ظہور کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. یعنی مجھے پہلے اپنے پروردگار کو دریافت کرنا ہے، پروردگار کی دریافت ہی حقیقی مذہب ہے. وہ میرا خالق اور میرا مالک ہے، اور میں نے جب اس کو دریافت کر لیا ہے تو میرا پہلا تعلق اس کے ساتھ محبت کا ہے، اور یہ ظہور پذیر ہوگا تو لازمن پرستش کے آداب میں ہوگا. اس سے نماز اصل بن جاتی ہے، پیشانی کا خدا کے سامنے جھکنا اصل بن جاتا ہے، دعا اور مناجات کی حقیقت مذہب کی حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. تو یہ چیز ہے جو زمین آسمان کا فرق ڈال دیتی ہے انسان کے نفسیاتی وجود میں. خارج میں اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ دین ایک داخلی کیفیت کا نام بنے، دین میری شخصیت کی تعمیر کا ذریعہ بنے، دین میرے اندر کے انسان کو دریافت کرنے اور میرے اندر وہ جھکاؤ پیدا کرنے کا باعث بنے، وہ باہر نکلتا ہے، اور باہر نکل کے پھر وہ ایک حکومت قائم کرنے کو اصل دین کا مقصود بنا لیتا ہے. دراصل کہ یہ چیزیں ثانوی حیثیت سے آتی ہیں. یعنی آپ کو دنیا میں جدوجہد بھی کرنا ہوتی ہے، دنیا کو آپ کو درست کرنے کا بھی ایک فریضہ سونپا گیا ہے، وہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن جتنی چیزیں ہیں وہ اصل کے طور پر نہیں آتی، وہ عوارض کے طور پر آتی ہیں. چنانچہ دین اپنی حقیقت کے لحاظ سے آپ کی انفرادی اور آپ کی اجتماعی زندگی کے اندر ظہور پذیر رہتا ہے. یہاں تک ظہور پذیر رہتا ہے کہ رومیوں کی حکومت قائم ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام اس میں دعوت پیش کر رہے ہیں، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہے، تب بھی دین اپنی ساری حقیقت کے ساتھ ظہور پذیر ہو جاتا ہے. ورنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک نظام کے طور پر برپا ہوتے جب تک نہیں دیکھتے، دین کی حقیقت بھی آپ کی روح اور آپ کی نفسیات کا حصہ نہیں بنتی.
یعنی اس میں یہ بات بھی میں محسوس کروں گی، جیسے ہم نے پچھلی بار تھوڑی سی بات کی تھی کہ جب دین کی اصل حقیقت کو ویسے نہ رکھا جائے جیسے کہ مثال طور پر آپ نے بیان کی اس قرآن کے مطابق، تو پھر جو باقی سب چیزیں ہیں، یا اطاعت ہوگی یا عبادت ہوگی یا مثال کے طور پر نصرت ہوگی، وہ دین سے پیدا ہونے والے تمام احکام اور اس کے جو عوارض جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ جو ان سے پھوٹتی ہیں سب چیزیں، تو وہ اپنی صحیح جگہ پر نہیں ہوں گی. صحیح جگہ پہ نہ ہونے کی وجہ سے
صحیح جگہ پر نہیں رہیں گی، اس سے کچھ ایسے تصورات پیدا ہو جائیں گے جن کی دین کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہوگی، آپ کی نفسیات اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوگی. یعنی دین کو اصل میں آپ کے داخل سے اٹھنا چاہیے، جب تک وہ ایک داخلی حیثیت نہیں بنتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں اپنے ملک کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، میری وہ محبت اصل چیز ہے، اس کے بعد ایک قانون ہے جس کی میں پابندی کرتا ہوں. اگر قانون اصل ہے تو میرا ایک قانونی تعلق تو وجود میں آ جائے گا، ہو سکتا ہے میں کسی قانون کی کبھی خلاف ورزی نہ کروں، لیکن اپنے ملک کے ساتھ وہ حقیقی محبت جو مجھے جان دینے پہ آمادہ کر دیتی ہے وہ کبھی وجود
میں. یعنی وہ خاص ایک جذباتی لگاؤ اور وہ انسان کا اندر سے جھک جانا، وہ چیزیں یہاں پر ظاہر نہیں ہوتی ہیں،
ظاہر نہیں ہوگی، اور اس وجہ سے جو داخل میں ایک روحانی روشنی دین سے پیدا ہوتی ہے وہ مان پڑ جائے گی. یعنی آدمی صرف احکام کے مجموعے کے طور پر اس کو دیکھے گا. یہ بالکل ایسے ہی جس طرح ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ مذہبی لوگوں کے چند فقہی احکام اصل بن جاتے ہیں. یعنی نماز میں آپ کی اصل توجہ اس چیز پہ ہوتی ہے کہ ہاتھ ٹھیک رکھے گئے ہیں، پاؤں صحیح جگہ پر ہیں، یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، میں ان کی کوئی نفی نہیں کر رہا، لیکن نماز کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت خدا کی یاد پر آپ کا قائم ہونا ہے. وہ جب اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے نمودار نہیں ہوتی تو آپ کی شخصیت پر بھی اس کے اثرات نہیں ہوتے. ان چیزوں میں بہت مین میں ہو جاتی ہے، تو یہ نتیجہ نکلتا ہے اس کا کہ آپ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، سیاسی گفتگویں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دین جس اخلاقی تقاضے کو آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، خدا کا جو خوف آپ کے اندر ڈالنا چاہتا ہے، آپ کی خلوت اور جلوت کو جس طریقے سے خدا سے متعلق کرنا چاہتا ہے، وہ چیز وجود پہ ہی نہیں ہوتی.
اور یہ انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے افراد کے ہاں، اور اجتماعی سطح پر بھی ہوتا ہے اس کا نتیجہ
دونوں جگہوں پہ ہوتا ہے. یعنی جس جگہ بھی آپ کسی چیز کو غلط جگہ پہ رکھتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میرے ملک کے ساتھ میری محبت جو ہے وہ اپنی حقیقی جگہ سے پھوٹی ہوئی ہے, تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر مجھ سے قانون کی کوئی خلاف ورزی بھی ہو جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں غداری کر ڈالوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے ملک کو نقصان پہنچا دوں. لیکن اگر دوسرا پہلو ہوگا تو یہ بالکل ممکن ہے کہ ظاہر میں نے بہت سی چیزوں کی پابندی کر لی ہوگی, حقیقی محبت اور حقیقی محبت کے ظہور کے مواقع پر میں شکست کھا جاؤں.
یعنی کیا ہم اس کو تشویش دے سکتے ہیں؟ اس بادشاہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے میرے باپ کا حکم ہے, تو باپ کا حکم اپنی جگہ پر ہی حکم ہے, وہ مجھ سے بڑا ہے, مجھے اس کی بات ماننی ہے, لیکن اگر وہ اس کی ریسپیکٹ کے جذبے سے, اس کی قدر کے جذبے سے, اس احترام سے پیدا ہو کہ اس نے مجھے پیدا کیا, وہ میری تربیت کی, پرورش کی, وہاں سے اگر پھوٹے تو وہ آمادگی پوری طرح موجود ہوتی ہے. اور وہ
اگر وہ وہاں سے پھوٹے گا تو پھر اس کے بعد اصل میں وہ حقیقی تعلق وجود میں آئے گا جو آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر لے گا. پھر باپ آپ کے لیے ایک بڑی غیر معمولی ہستی بن جائے گا. ورنہ کیا ہے, ورنہ تو یہ کہ ایک عقلی مقدمے پر استوار ہے, انہوں نے مجھے پالا تھا, میری پرورش کی تھی, مجھ سے بڑے ہیں, مجھے ان کا حکم ماننا ہے. تو یہ جو محض اتنی سی بات ہے, یہ وہ حقیقی تعلق پیدا کرنے کا باعث نہیں بنتی. اس سے جو ماں اور باپ کے تعلق کی روح ہے وہ مجروح ہوتی ہے. یہ تو داخلی پہلو ہے. خارج میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دین اصل میں ایمان و اخلاق کی حقیقت آپ کے اندر پیدا کرتا ہے, وہ اصل حقیقت دمداری ہوتی ہے.
اچھا, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مولانا جی کی تمام تر عظمت کے باوجود یہ غالباً ایک ایسی بات تھی جس سے کوئی خرابی پیدا ہوئی؟
یہ میرے تو وہ ممدوع و مخدوم ہے, میں ان کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں, بہت ان کے لیے میرے دل میں عزت کے جذبات ہیں, لیکن میں ان کے اس نقطہ نظر کو صحیح نہیں سمجھتا.
صاحب, اس مسئلے پر موقع ملے تو پھر گفتگو کریں گے. خواتین حضرات, ایک وقفے کی اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام میں. ایک بار پھر خوش آمدید, آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ود جاوید احمد غامدی. اب غامدی صاحب سے سوالوں کا سلسلہ شروع ہوگا جس کے اندر آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں لائیو کالز کر کے. ہمیں ان نمبروں پہ کال کیجئے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. غامدی صاحب, ایک سوال میرے پاس یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں سورہ نساء میں غالباً کہ جہاں بیویوں کو سزا دینے کا اختیار مردوں کو دیا گیا ہے, ان کے شوہروں کو, تو آخر اس زمانے میں جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی بچوں کو مارنا بھی اور سزا دینے کے بارے میں کوئی اچھے نہیں پائے جاتے خیالات, لوگ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اختیار مستقل مردوں کو دے دیا گیا, یعنی جو شوہروں کو؟
نہیں, ایسے نہیں ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو میاں اور بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے, اس تعلق کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ تعلق کیا نوعیت رکھتا ہے. ہمارے ہاں تو عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت نے اکٹھے رہنے کا فیصلہ کیا ہے. قرآن مجید کا تصور یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک ادارہ وجود میں لایا جا رہا ہے جو خاندان کا ادارہ ہے. اس میں بچے ہونے ہیں, اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں میں سے کچھ شوہر کو اٹھانی ہے اور کچھ بیوی کو اٹھانی ہے. شوہر کی حیثیت سے اس پر معاش کی جدوجہد کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے, تمام اخراجات وہی پورے کرے گا. اور زندگی کے نشیب و فراز میں معیشت ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اس لیے اس حقیقت کے تمام مطالبات کا سامنا بھی اسی کو کرنا ہے. گھر چلانا ہے, گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. یہ عام حالات میں کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف کوئی اقدام کرے. یہ خاص صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ آپ معاہدے کے اندر تو موجود ہوتے ہیں لیکن سرکشی اختیار کر لیتے ہیں. اس کو بالکل طالب علم کی مثال سے سمجھیے. کسی استاد کو یہ حق نہیں دینا چاہیے کہ وہ بچے کو جسمانی سزا دے. یعنی پڑھنا ہے اس نے, لکھنا ہے اس نے, اس نے کوئی غلطی کر دی ہے, کوئی کوتاہی کر دی ہے, اس پر اس کو توجہ دلائی جائے گی, تنبیہ کی جائے گی, لیکن جسمانی سزا کب دی جا سکتی ہے یا کوئی بھی سزا کب دی جا سکتی ہے؟ جب بچہ سرکشی پر اتر آتا ہے. یعنی اگر کوئی طالب علم سرکشی پر اتر آیا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو قانون کے حوالے بھی کرتے ہیں, یا وہ حدود سے تجاوز کر گیا ہے تو اس کو کچھ زیادہ تنبیہ یا کوئی سخت اقدام بھی اس کے خلاف کرتے ہیں. بیویوں کا معاملہ بھی بالکل یہی ہے, وہ عام حالات کے اندر عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں, آپ نے ان کے اخراجات اٹھائے ہوئے ہیں, احترام کے ساتھ پیش آئی ہے. ہماری تو اس میں احترام اور عزت کی غیر معمولی روایات ہیں, اور ان روایات کی پاسداری کر کے معاملہ کرنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسی خواتین جن کی اچھی تربیت نہیں ہوئی ہوتی, وہ سرکشی پر اتراتی ہیں. یعنی وہ خاوند کو خاوند کی حیثیت سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی, گھر کا پورا نظم و نسق درہم برہم کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس موقع پر آدمی کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ وہ طلاق دے دیں, معاملہ ختم ہو جائے. یہ ہر حالت میں آسان نہیں ہوتا, بچے ہو چکے ہوتے ہیں, گھر بن چکا ہوتا ہے.
سر, کال کوریا سے ہے, میں ان کی بات ذرا سن لوں, اجازت دیجیے. السلام علیکم.
جی
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
سوال پوچھنا تھا.
دوسروں میں اکیلا چھوڑ دو. یہ بھی اس بات کا ایک طرح سے اعلان ہوگا کہ شوہر اب بیزاری کے مقام پر آ گیا ہے. اس سے بھی اگر اصلاح نہ ہو, ظاہر ہے کہ یہ بھی کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے, اس میں بھی 15 دن 20 دن مہینہ گزرے گا یہاں تک کہ آدمی یہ محسوس کرے گا کہ اس سے بھی کوئی اصلاح نہیں ہو. اس طرح کے موقع پر وہ کیا اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں طلاق کو بچانے کے لیے اور گھر کو قائم رکھنے کے لیے؟ ایک طریقہ بتا دیا گیا, میں تو اس کو الٹ دیکھتا ہوں. میرا تو احساس یہ ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے, اس طرح کے موقعوں کے اوپر وہ اقدام کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. قرآن نے اسے ایک لمبے پروسیجر میں ڈال کے ویسے ہی اس معاملے کو ختم کر دیا ہے. لیکن اگر وہاں تک نوبت پہنچ جائے اور معلوم ہو کہ اس معاملے میں کچھ زیادتی شوہروں کی طرف سے ہو رہی ہے, آپ قانون سازی کر سکتے ہیں کہ اس مرحلے پر معاملہ عدالت کے سپرد کر دیجیے. میں تو اس پر لکھا دوں.
ناظرین محترم, غامدی صاحب سے سوال و جواب کی نشست ہو رہی ہے. ہمارے پاس ایک سوال پہلے سے موجود ہے, کوریا سے کوشچن تھا غامدی صاحب کے. ان کو خیال ہوتا ہے کہ وہاں رواج ہے کہ سلام کے ساتھ یا جب آپ کسی کو گریٹ کرتے ہیں تو جھکنے کا ایک عمل ہوتا ہے. ان کو یہ خیال تھا کہ جھکنا ٹھیک ہے اسلام کے خلاف؟
اگر تو صورتحال یہ ہے کہ آپ رکوع میں چلے گئے, سجدے میں چلے گئے, تو یہ چیزیں تو اللہ کے لیے خاص کر دی گئی ہیں. لیکن ذرا سا سر جھکانا اگر کسی تہذیب میں ملنے ملانے کے آداب میں شامل ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ السلام علیکم کہتے ہوئے یا کوئی اور سلام کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے کسی غیر مسلم کے ساتھ, ہو سکتا ہے آپ انہیں کے آداب میں آپ کو سلام کرنا پڑے. جیسے ہمارے دلی میں یہ روایت ہو گئی تھی, آداب تسلیمات لوگ کہنے لگ گئے تھے, تو ممکن ہے کہ کسی جگہ ہندوؤں کے ساتھ یا کسی اور مذہب کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ دوسرا کوئی طریقہ اختیار کریں. اس میں رکوع سجدہ نہیں کرنا چاہیے, باقی ذرا سا بو کر لینا, ذرا سا جھک جانا, اس میں
کچھ کمر جھکا لینے کا, جیسے یہ جاپانیوں میں بھی سب ان نسلوں کے اندر ہے یہ طریقہ.
ادب آداب کے طریقے ہیں, اور جب تک معاملہ ادب آداب تک ہے اس وقت تک مذہب کو کوئی اعتراض نہیں رہتا. البتہ عبادت کے جو خاص اسالیب ہیں جیسے رکوع ہے, جیسے سجود ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
اس کو
اللہ کے لیے خاص کر دیے گئے.
اچھا, ہم سب ذکر آتا ہے سورہ یوسف میں جیسے, اور پھر وہ واقعہ بھی آخر میں تعبیر جب پیش آئی تو وہ سجدے میں گر گئے جیسے آتا ہے یہ ان کے سامنے, تو یہ پہلے کیا روا تھا؟
اس میں بھی وہ سجدہ نہیں ہے جس میں زمین پر ہم پیشانی رکھ دیتے ہیں, وہ بھی ایک طریقے سے جس کو انگریزی زبان میں بو کرنا کہتے ہیں, وہ چیز ہے.
یعنی وہ بھی جھکنے کی ایک
شکل, جھکنے کی صورت. اس کے لیے یہ تعبیر عربی زبان میں اختیار کر لی جاتی ہے.
جی جناب, ایک سوال اور لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اپنا ٹی وی آہستہ کر دیجیے اور پھر بات کیجیے.
جی, سوال کرنا تھا امیتاب سے.
جی ارشاد.
اگر ایک شخص اپنی ماں باپ کو بول دے کہ میری بیوی ہے, ماں باپ کی گھر نہیں جائے, تو میں طرف سے 3 بار طلاق ہو گئی.
جی,
بہت اچھے پہلے بتاتا ہے, بعد میں وہ ماں اس کو لے کے جاتی ہے اس کی بیوی کو, طلاق ہو جاتی ہے. اور جو آدمی ہے نا جس کے پاس لے کے جاتی ہے اس کی بیوی, وہ اس کی ماں اور جو لڑکی کی ماں باپ ہے نا, دونوں ماں باپ ہے نا, باپ بہن بھائی ہے, طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
آپ سمجھ سکے کچھ سوال
سیدھا سا معاملہ نہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے کیا بات کہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان سے یہ درخواست کی جائے کہ یہ اپنی بات لکھ کر بھیج دیں, کیونکہ جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں اس سے بات واضح نہیں ہو رہی, اس پر کوئی رائے دینا بہت مشکل ہے. لکھ کر بھیج دیں, ان کو ہم جواب دے دیں.
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے سوال کو تکلیف کر کے لکھ کے بھیج دیجیے غامدی صاحب کے ادارے میں, یا جیسے ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں نا ایک ایڈریس ہے, وہاں پر آپ سوال پوسٹ کر دیجیے, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب دیں. ہم معذرت خواہ ہیں, آپ کا سوال ہم سمجھ نہیں پائے. غامدی صاحب, آپ سے جو بات ہو رہی تھی نا خواتین یا عورتوں کو, بلکہ بیویوں کو, کہ ان کو جسمانی سزا دینے کے معاملے میں, مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو خواتین کے ساتھ ایک مطلوب رویہ قرآن مجید نے بحیثیت ازواج کے چاہا ہے, یہ اس دور کے اندر کچھ سمجھ میں نہیں آتا. خواتین سے جب بات ہوتی ہے تو محسوس کرتی ہیں کہ وہ جو شوہر ہونے کا ایک خاص تصور قرآن ان سے چاہتا ہے کہ اپنے ہاں وہ رکھیں شادی کے وقت, اور پھر اس کے مطابق بہیو کریں, اور پھر مردوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جب محسوس کریں اپنی ثوابدید کے مطابق وہ ان کو سزا دے سکیں, یہ آپ کو نہیں محسوس ہوتا؟ آپ کا زیادہ انٹریکشن رہتا ہے.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہماری تہذیب کی ایک بنیادی قدر حفظ مراتب ہے, موجودہ تہذیب اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اتنا بڑا بودھ ہے جو اس وقت واقع ہو گیا ہے کہ جب تک فلسفے کی سطح پر اس کو نہیں سمجھ لیا جائے گا بہت سی چیزیں نہیں سمجھی جا سکتی. ماں اور باپ کا تعلق ہے ہماری تہذیبی روایت میں, جو ظاہر ہے کہ مذہب نے قائم کی ہے, اس میں ماں اور باپ کو غیر معمولی اختیار حاصل ہے اولاد پر, اور وہ تادیب بھی کر سکتے ہیں, سزا بھی دے سکتے ہیں. اس چیز کو ہمارے ہاں کوئی اہانت نہیں سمجھا جاتا. بڑے سے بڑا بیٹا بھی بعض اوقات باپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے. لیکن موجودہ تہذیب اس کو اس طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کا تعلق عورت اور مرد سے نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ سبمیشن, یہ قنوت, یہ ماں کے معاملے میں بھی ہے. ماں آپ کو تھپڑ مار دیتی ہے, ماں آپ کو ڈانٹ لیتی ہے, ماں آپ کی تنبیہ کر دیتی ہے, آپ کا استاد ہے وہ آپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے. اس میں اگر کوئی حد سے تجاوز ہو گیا ہے فرض کر لیجئے, تو وہ حد سے تجاوز کرنا ہر حال میں ممنوع ہوگا. یعنی اگر مثال کے طور پر باپ نے بھی تشدد کا طریقہ اختیار کر لیا ہے تو قصاص لے لیا جائے گا, اس سے سزا بھی دی جائے گی, باپ کو بھی تنبیہ کی جائے گی. لیکن یہ کہ باپ تنبیہ کرتے کوئی کسی موقع کے اوپر ڈانٹ دے یا تھوڑا سا کسی موقع کے اوپر جسمانی سزا بھی دے دے, ہم اس کو نہ صرف یہ کہ پسندیدہ نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں بلکہ ہماری تہذیب میں اس فرق مراتب کو مانا جاتا رہا ہے ہمیشہ. میں تو یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری تہذیب کی جو بنیادی عناصر ہیں ان میں ایک حفظ فروج ہے. ہم جنسی تعلقات کے معاملے میں عفت اور عصمت کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں, اور اس کے اس دائرے کو جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس سے باہر نکلنے کسی حال میں جائز نہیں رکھتے. دوسری چیز امر بالمعروف نہیں یہ المنکر ہے. یعنی ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اپنے معاشرے سے بیگانہ کیسے ہو جائیں گے, ہم اچھی باتوں کی تلقین کریں گے بری باتوں سے روکیں گے. یہ جو تصور ہے کہ تم اپنی ذات میں رہو جو کچھ تم کرتے ہو, یہ ہمارے ہاں قابل قبول نہیں رہا کبھی. یہی معاملہ حفظ مراتب کا ہے. یعنی ہمارے ہاں جو تین رشتے ہیں ان کو ہماری تہذیبی روایت میں ایک برتری حاصل ہے. ایک رشتہ استاد کا ہے, ایک ماں باپ کا ہے, اور ایک شوہر کا ہے. موجودہ تہذیب اصل میں اس رشتے اور اس فلسفے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی.
اچھا غالب صاحب, اس پر میں چاہتا ہوں اگر مفصل کسی وقت ہم بات کریں گے, سوالوں کے بیچ میں بات ترتیب سے جاری نہیں رہتی. ایک سوال اور لیتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام اکمل ہے, میں لاہور سے بول رہا ہوں.
جی جی فرمائیے.
رامدی صاحب نے ابھی
آپ اپنا ٹی وی بند کر دیجیے.
اطاعت کے حوالے سے ایک بات کہی تھی. اللہ تعالیٰ کو پہلے جب ہم دریافت کر کے اس کی اطاعت کرتے ہیں تو ہمیں حقیقی تعلق پیدا ہوتا ہے.
جی.
دریافت کر کے کسی چیز کو جب ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ ایک واجب بھی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلے آیت میں فرمایا ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں, حق دار کو اس کا حق دیتے ہیں, وہی بہترین مثالی لوگ ہیں. تو یہ تھوڑی سی اس میں کنفیوژن ہے کہ جو غیب بغیر دیکھے ایمان رکھنا درست ہے یا دریافت کر کے ایمان رکھنا درست ہے.
ٹھیک ہے, آپ کا سوال واضح ہو گیا. میرا خیال ہے جی اس پر آپ
نے, اس دریافت سے مراد عقلی دریافت ہے. یعنی خدا تو ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے نہیں ہے, اسے دیکھ نہیں سکتے. اور یہ جو کہا گیا یومنون بالغیب, اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگ کبھی یہ تقاضا نہیں کرتے کہ وہ خدا کو دیکھ کر ایمان لائیں گے. تو دریافت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے عقلی اور شعوری سطح پر خدا کے تصور کو قائم کر لیا, ہم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ کیا ہستی ہے جس ہستی کو ہم اپنا پروردگار مان رہے ہیں. ہم نے اس کی صفات کو سمجھ لیا, اپنے ساتھ اس کے تعلق کو سمجھ لیا. تو یہ مراد ہے دریافت سے. ہر دریافت حسی نہیں ہوتی, بہت سے حقائق ہیں جن کی دریافت کی نوعیت خالص عقلی ہوتی ہے. معرفت کی سطح پر آپ ایک چیز کو جان لیتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ آپ اسے آنکھوں سے دیکھیں. تو اس کا سورہ بقرہ کی آیت سے
یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ غیب پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ان سین پر ایمان لانا.
یہ دیکھیے, اس کا تو صحیح مفہوم یہ ہے کہ بن دیکھے خدا کو مانا جائے, بن دیکھے حقائق کو تسلیم کیا جائے. یعنی یہ بات تاریخ کے طور پر کہی گئی یہود کو. انہوں نے یہ کہا کہ ارن اللہ جہرہ, ہمیں آپ آنکھوں سے خدا کو دکھائیے, اس کے بعد ہم اس کو مانیں گے. قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو معقول لوگ ہیں جن کے اندر صحیح تصور موجود ہے وہ کبھی اس طرح کے احمقانہ تقاضے نہیں کرتے. اگر خدا آنکھوں کے سامنے آ جائے گا تو اس کے بعد ایمان کی دعوت دینے کی ضرورت کیا باقی رہ جائے گی. اس دنیا میں جو تقاضا کیا گیا وہ تقاضا یہ کیا گیا ہے کہ خدا غیب میں ہے, آپ اسے دیکھ نہیں سکتے, لیکن اس کے باوجود عقلی طور پر اس کو دریافت کرتے ہیں, اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں, اور پھر عقلی تقاضوں کے لحاظ سے اس کو مانتے ہیں. تو یہی بات ہے جو میں نے بھی کہی ہے کہ جب آپ یہ تعلق دریافت کر رہے ہیں تو یہ تعلق کیا تعلق ہوتا ہے؟ یہ عبد المعبود کا تعلق ہے. اس تعلق کا اولین ظہور پرستش میں ہوگا, جب عملی ضرورت پیش آئے گی تو اطاعت بھی کی جائے.
ٹھیک ہے, اور ایمان بالغیب کا مفہوم وہ کچھ غلط. السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
جی جناب.
جی میں ڈاکٹر حزباللہ بول رہا ہوں احمد آباد سے.
جی حضور فرمائیے.
غامدی صاحب سے میرا سوال ہے جی.
جی.
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے, لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, کسی کی آنکھ نہیں ہے, کسی کا پاؤں نہیں ہے, مینٹلی ریٹارڈڈ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اور دوسرا کوشچن میرا چھوٹا سا یہ ہے, کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو آکسیجن پراپر نہ ملنے کی وجہ سے ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہو جائیں
جی.
تو اکثر ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ جی اس کو مزید ریسسیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے
جی.
کیونکہ اس نے آئندہ جا کے ریٹارڈڈ ہونا ہے
جی.
تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جی. ہم نے بچے جی. ڈاکٹر کیا کرنا ہے
جی. آپ کا بہت شکریہ جی. آپ نے اچھے سوال کیے. تھوڑا سا انتظار کیجیے ہمارے ساتھ, ہم ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین محترم, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ پروگرام ہے لائیو وتھ جاوید احمد غامدی. ہم ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ان سے سوال و جواب ہو رہے ہیں. آپ کی کالز بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتی. ہم صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیے تھے, دو سوال تھے ان کے. ایک سوال یہ تھا کہ پتہ نہیں ان کے خیال میں یہ کیسے کہ اللہ نے بندوں کو آزاد پیدا کیا, کہیں فرمایا گیا البنی تو کہیں ایسی بات نہیں بیان ہوئی شاید.
نہیں, ایسی کوئی بات قرآن میں تو نہیں بیان ہوئی,
لیکن ایک زبر کا قول ہے.
کوئی شک نہیں ہے کہ بندے کسی کی غلامی کے ساتھ تو نہیں پیدا کیے گئے, لیکن خدا کے بندوں ہی کی حیثیت سے پیدا کیے گئے ہیں. اور خدا کی اسکیم اس دنیا کے معاملے میں یہ ہے کہ خدا یہاں پر امتحان کر رہا ہے بندوں کا. یہ امتحان تکلیفوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے, آزمائش کے مختلف پہلوؤں سے ہوتا ہے. اس میں معاشی تکلیفیں بھی آتی ہیں, اس میں جسمانی تکلیفیں بھی آتی ہیں, نفسیاتی تکلیفیں بھی آتی ہیں. ہمارے گرد و پیش کا ماحول بھی ہمارے لیے بڑی مشقتیں اور بڑی تکلیفیں پیدا کرتا ہے. اس وجہ سے یہ عالم اسباب ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کو پیدا کرے گا. ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں جو ہمیں ادا کرنی ہیں, اور ان ذمہ داریوں کو ہم ذاتی طور پر ادا نہ کریں یا ہمارا معاشرہ ادا نہ کریں, اس سے کچھ نتائج نکلتے ہیں. وہ نتائج جسمانی تکلیفوں کی صورت میں نکلتے ہیں, وہ نفسیاتی تکلیفوں کی صورت میں نکلتے ہیں, اور ناگہانی حوادث کی صورت میں بھی سامنے آتے ہیں. تو اس وجہ سے آزاد پیدا ہونے کا تو یہ مطلب نہیں لینا چاہیے. یہ بات کہیں بھی نہیں گئی قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا امتحان کے لیے. پہلے اس بنیادی بات کو سمجھ لینا چاہیے, اور امتحان بچپن سے لے کر مرنے تک جاری رہتا ہے. یعنی اس میں کسی پہلو سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش نازل کر سکتے ہیں. تو بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہوتے ہیں. ان کو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا, اور اگر ان کو کوئی جسمانی نقص کے ساتھ پیدا کیا ہے تو اللہ اس کو دور کر دے گا. تو دنیا کو جب تک آپ جنت کے ساتھ قیامت کے ساتھ ملا کے نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گی.
تو جیسا مسیح نے فرمایا کہ پوچھا تھا نا کسی نے شاید انہوں سے کہ اندھوں کو کیوں پیدا کرتا ہے خدا,
تاکہ تمہارے اندر بینائی اور بصیرت کی قدر پیدا ہو,
دیکھنے والوں کو نظر آئے,
دیکھنے والوں کو نظر آئے کہ ان کو خود کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ
شکر ادا کریں اور احساس کریں
نعمتوں کو پیدا.
یعنی کہ آزمائش کے اصول کو سمجھا جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں,
ساری مصیبتیں ساری تکلیفیں اسی سمجھ میں آئیں گی. ورنہ تو یہ پوری کی پوری دنیا اگر یہی ختم ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی آخرت نہیں ہے, تو پھر تو یزدا کی تماشا گاہ بن کے رہ جائے.
بڑی بے انصافی,
بڑی بے انصافی کی چیز بن
جائے. اچھا, ان کا دوسرا سوال بعد میں لیتے ہیں, پہلے ایک اور کالر کی بات سن لیں. السلام علیکم.
ہلو, السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام جناب.
سر میرے تین کوشچنز ہیں,
جلدی سے کر لیجیے.
ہاں جلدی سے میں کر رہا ہوں. ایک تو یہ میں رام شاہ سے پوچھنا تھا کہ ہمارا جو ہیئر آفٹر میں کانشیس اسٹیٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا, کہ کیا جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو یہاں پہ جانتے ہیں وہ وہی ہوگا یا کوئی اس کو بدل دیا جائے گا. سیکنڈ یہ ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ساری زندگی انسان ایمان پہ رہے اور کام کرتا رہے اچھے, لیکن اینڈ پہ اس کا ایمان چھینا جا سکتا ہے. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے؟ تیسرا, والدین کو ثواب پہنچانے کا کون سا صحیح طریقہ ہے؟ کیا یہ قرآن خانی یا جو امر ربجہ ہمارے یہاں پہ ہیں ان کی وہ ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ کوئی اور جو حدیث کے واشنگ میں کہیں گے بتا دیجیے. بہت مہربانی,
شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کا دوسرا سوال تھا جی, کہ کچھ بچوں کی پیدائش کے وقت, یعنی پیدائش سے پہلے جو غالباً جو لیبر کا ہوتا ہے نا, ولادت سے قبل کا جو عرصہ, اس میں یہ معلوم کر لیتے ہیں ڈاکٹر جی, ہم کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی آکسیجن ذہن میں جو دماغ میں جا رہی تھی وہ متاثر ہو گئی. بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ بچہ ذہنی لحاظ سے معذور پیدا ہوگا. اس کے بعد ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریسسیپنیٹ کریں, اس کو دین کو ذرائع سے ریوائو کرنے کی کوشش کریں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا اگر نہ کیا جائے تو ٹھیک ہوگا؟
نہیں, جب ڈاکٹر ایک چیز کا علاج کر سکتے ہیں تو انہیں ہر حال میں کرنا چاہیے.
نہیں, علاج اگر ذہن یا دماغ جو ہے متاثر ہو گیا ہے آکسیجن نہ ملنے کی, وہ تو عموماً ٹھیک نہیں ہوتا. یہ غالباً ان کا سوال ہے.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ 120 دن کی مدت ہوتی ہے جس کے بعد انسانی شخصیت دے دی جاتی ہے. انسانی شخصیت مل جانے کے بعد بالکل ایسا ہی معاملہ بچے کے ساتھ ہوگا جیسے کہ دنیا میں کسی انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا, اب یہ امتحان کی دنیا ہے, اس میں اب کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی. آپ علاج کر سکتے ہیں, آپ کریں, آپ جو اس کو چیز فراہم کر سکتے ہیں وہ کیجیے, باقی جو خدا کا فیصلہ وہ نافذ ہو گیا.
اس میں
120 دن تک البتہ اگر کوئی اس طرح کی صورت سامنے آ جاتی ہے تو اس وقت کیونکہ حیوانی وجود کی ابھی پوری تکمیل ہوئی ہوتی ہے, انسانی شخصیت نہیں دی ہوتی, تو اس کے بارے میں تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ اسقاط کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد کسی بچے کو نہیں چھیڑا جا سکتا.
یعنی اگر وہ بچہ زندہ پیدا ہو جائے اگرچہ اس کا دماغ متاثر بھی ہو تب بھی اس کو نہیں چھڑا جانا چاہیے.
یہ کسی حالت کسی حالت.
اب یہ تین سوال ہیں ہمارے پاس کہ آخرت میں جب اٹھیں گے لوگ دوبارہ تو ان کا کانشیس سٹیٹ کیا ہوگا.
بالکل ایسے ہی جیسے اب شخصیت ہے, یعنی پوری طرح یہاں جو انسان شعور رکھتا ہے اسی شعور کے ساتھ اٹھے گا, یہی شخصیت ہوگی, یعنی اسی شخصیت کے ساتھ انسان کو اٹھایا جائے گا, ورنہ تو جزا و سزا کے کوئی معنی نہیں رہتے. ہم یہ ساری چیزیں جانتے ہوں گے, ان سے واقف ہوں گے, یہاں جو کچھ ہم پر گزری ہے اس سے واقف ہوں گے, اور اپنی اسی شعور کے ساتھ اسی شخصیت کے ساتھ قیامت کی زندگی شروع کریں.
وہ کون سی چیزیں جس سے انسان ساری زندگی ایمان پر اچھا عمل کرتا رہا تو آخر میں وہ ایسا کام کر بیٹھے, وہ کون سے ایسے کام ہیں جس سے ایمان جاتا رہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے بہت نیکیاں کی, بہت خیر کے کام کیے, لیکن کسی انسان کی جان لے لی, قتل کر ڈالا اسے, ایک بڑا جرم ہے. تو یہ چیز تمام اعمال کے ضائع ہونے کا باعث بن جاتی ہے. وہ بڑے بڑے جرائم جو سرکشی پر مبنی ہیں کسی بھی وقت ان کا صدور ہو سکتا ہے, تو اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. یعنی آدمی کو کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے بہت نیکیاں کی ہیں, بہت اچھا رہا ہوں. اصل میں جب تک آپ دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتے آپ امتحان گاہ میں ہیں. اس وجہ سے اپنی نگرانی کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو تمام اعمال کو اکارت کر دینے کا باعث بنے.
یعنی اس میں شرک بھی شامل ہوگا؟
ظاہر ہے کہ اس میں شرک
بھی
شرک کر لیا, میراث آپ تک پہنچی اور آپ نے اس میں کوئی بےمانی کر ڈالی یا کسی کو نہیں دی یا اس پر قابض ہو کر بیٹھ گئے. اسی طرح کے بہت سے جرائم ہیں جو قرآن نے بیان کر دیے ہیں, وہ بہت بڑے بڑے جرائم ہیں. یعنی آپ بدکاری میں مبتلا ہو گیا, ایک آدمی شب و روز کا شغل یہی بن گیا, کسی کو مار ڈالا. اس طرح کا کوئی اقدام جب آدمی کرتا ہے, کوئی حق آ گیا اس کے سامنے, بڑا واضح حق تھا, اس کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لی, تو سرکشی کے جتنے جرائم ہیں یہ آپ کے اعمال کو ختم کر دینے کا باعث بن سکتے ہیں.
ایک سوال ہوں گا یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان کو
مغفرت کی دعا کرنی چاہیے ان کے لیے. زیادہ سے زیادہ دعا کریں, اپنی نمازوں میں کریں, ہر موقع کے اوپر کریں, خدا سے درخواست کریں. یہی اصل میں وہ اصلی کام ہے جو انبیاء علیہ السلام نے سکھایا ہے.
یعنی ماں باپ کے لیے جو اولاد اچھے کام کرتی ہے وہ بھی تو پھر انہی کے لیے صدقہ.
اگر والدین نے اچھی تربیت کی ہے تو ان کے ہر اچھے کام کا اجر ان کو مل رہا ہے. اصل میں کسی کام کا اجر ملنے کا تو اصول یہی ہے کہ آدمی نے اس کو انیشیٹ کیا ہو, پھر اس کا محرک بنا ہو, اس کی نیت اور اس کا ارادہ اس میں شامل ہو. اس وجہ سے کہ انما الاعمال بالنیات, نیت کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اگر والدین کی نیت کسی اچھے کام کی تو اس کا اجر ان کو ملے گا. ان کو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. البتہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا میں کوئی نیکی کا کام بھی کر لوں ان کے لیے, تو آپ نے فرمایا کر لو لیکن اس کا اجر تمہیں ملے گا.
ٹھیک, یعنی یہ عام طور سے جو ایصال ثواب کا تصور ہے اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے.
اس کی حقیقت نہیں,
لوگ قرآن خوانی کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ ثواب ان کو پہنچا.
اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی چیز کبھی نہیں ہوتی تھی, نہ حضور کے زمانے میں ہوئی, نہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ہوئی. وہ اس طرح کا کوئی کام کبھی نہیں کرتے تھے, دعائیں کرتے تھے, مغفرت کی دعائیں جس حد تک بھی کی جا سکتی.
ہاں صاحب, لیکن اس میں لوگوں کو جب بلایا جاتا ہے ایسے مواقع پر کہ بھائی صالح صاحب کی تشریف لائیں, کیا کرنا چاہیے؟
آپ چلے جائیں اور جا کر تعزیت کریں اور آ جائیں. یعنی کسی مذہبی کام میں تو اللہ کے پیغمبر کی سینکشن کے بغیر آدمی کو شریک نہیں ہونا چاہیے.
بہت شکریہ غامدی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. فاتین حضرات, آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں, آپ کے سوالوں سے یہ پروگرام سجتا ہے. اس پروگرام کو آپ اگلے اتوار پھر دیکھیں گے. اجازت چاہتا ہوں, خدا حافظ.